مال کی وجہ سے اور حرام کمائی کی وجہ سے مسلمان کی انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ روزہ ہو، حج اور عمرہ ہو، جہاد ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو۔ اس لیے یہاں مال کی طہارت کے اہم نازک حساس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جو مضمون یہاں موجود ہے، یہ مضمون اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور بعد والی آیت میں اور بعض آیات میں بھی یہاں اس چیز کو مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ اس آیت کا ایک گہرا ربط ان آیات سے بھی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 172، جہاں اللہ کا ارشاد ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 168 میں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اور آیت نمبر 172 میں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ ربط ان آیات کے ساتھ آپ ملا لیں۔ اب یہاں جو مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 188 میں، یہی مضمون جو یہاں پہ بیان ہوا ہمیں آگے چل کے سورہ نساء میں بھی ملے گا، جہاں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں آیت نمبر 188 میں ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور پانچویں سپارے میں آیت نمبر 29 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، تمہارے لیے ایک دوسرے کا مال، تمہارے لیے ایک دوسرے کا مال آپس میں لینا حرام ہے سوائے تجارت، یعنی تجارت کے ذریعے جو جائز منافع ہوتا ہے وہ تم لے سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہاں بھی وہی ارشاد ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو کھانے سے مراد صرف ظاہری طور پہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ عقل کا لفظ یہاں محاورتن یعنی محاورے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم کسی کا مال ناجائز طریقے پہ مت لو، مت حاصل کرو، مت قابو میں کرو اور اپنے پاس مت رکھو۔ تو لا تأکلوا سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا مال ناجائز طریقے پہ مت حاصل کرو۔ اموالکم کی میم جمع نے اور جمع کی ضمیر نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کا مال تم ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، یعنی اے مسلمانوں تم سب پر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ مسلمان کا مال، خون، عزت و آبرو حرام ہے۔ بینکم، بینکم یہ مزید تحقیق، مزید تاکید اور مزید ایضاح کے لیے ہے، اسی لیے بینکم کا اضافہ ہوا۔ بعض علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اموالکم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا مال حرام ہے، یعنی تم کسی دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، وہ رشوت ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، کسی بھی طریقے۔ اور جبکہ بینکم نے یہ بتایا کہ تم اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے پہ نہیں لے سکتا، یہ نہیں کہ غیر مسلم کا مال تمہارے لیے حلال ہے، جب بھی چاہا تم نے چوری ڈاکہ یا زبردستی اس کا مال لے لیا، نہیں۔ اموالکم میں تاکید ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، اور بینکم نے یہ بتایا کہ کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے سے تم نہیں لے سکتے، سوائے حالت حرب کے، اس کے مخصوص احکامات ہیں۔ عام حالت میں کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یہ بھی حرام اور شدید اور بڑا گناہ ہے۔ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہوں میں یہ بڑا شدید گناہ ہے، اس کا وبال اور عذاب بھی شدید ہے۔ حرام مال کے کمانے کے مختلف ذرائع ہیں اور مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں سب سے شدید اور خطرناک طریقہ اور ذریعہ رشوت ہے، جس کو اس آیت میں، آج کی آیت نمبر 188 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ناجائز طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو، جھوٹ کے ذریعے، دھوکہ اور فریب کے ذریعے، زبردستی اور طاقت و قوت کے ذریعے، سیاست اور حکومت کے ذریعے، چوری اور ڈاکے کے ذریعے، جھوٹے اور ناجائز ناموں کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے، سود اور جوئے کے ذریعے، یا کسی بھی قدیم و جدید طریقے اور ذرائع سے حرام شدہ مال، اس سے حاصل شدہ مال جو کہ حرام ذریعہ ہو، بہرحال یہ تو حرام ہے اور یہ حلال نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ حرام مال کا انجام بہرحال جہنم ہی ہے. وہ جسم اور وہ لوگ جو حرام کمائی یا حرام کمائیوں پہ پلتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو ظالموں اور فساق و فجار کفار و منافقین کی حمایت کر کے ناجائز طریقے پہ پیسہ اور مال کماتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو رشوت کے ذریعے یا کسی اور طریقے پہ ناجائز مال کماتے ہیں، غرضے کے حرام مال کسی بھی طریقے پہ کمایا جائے، کسی بھی ذریعے سے حاصل کیا جائے، وہ بہرحال حرام ہے. اور جو جسم حرام پہ پلتا ہے اس کا بہترین اور اصل ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں اور امام الطبرانی کی اوسط میں کہ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به، ہر وہ جسم جو حرام پہ پلے اس کے لیے بہتر اور اصل ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہر وہ جسم جو حرام پہ پلے، تو جس طرح قرآن میں یہ کہا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم لوگوں کو کافروں کا ملک ملک گھومنا اور چکر لگانا اور ادھر ادھر قبضہ کرنا اور طاقت اور حکومت اور کسی اور ذریعے سے اپنی حکومت کو اور اپنے احکامات کو نافذ کرنا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کی اور اللہ کے دشمنوں کی یہ نقل و حرکت تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تو تھوڑے سے عرصے کی بات ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو اسی طرح کسی بڑے مجرم یا حرام خور کا ہر سال عمرے اور حج کے لیے آنا، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اب تو عمرہ کرنا، اس کو عمرہ کلچر یا فیشن یا سیاسی عمرہ کہا جاتا ہے. تو بڑے بڑے مجرم اور اللہ اور رسول اور دین کے بڑے بڑے دشمن ہر سال حاضری دینے یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ حرام خور اللہ کا دشمن ہے کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اور اللہ کو اس لیے بھی برا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے بلکہ حقوق العباد کو بھی پامال کرتا ہے، اس لیے کہ بندوں کا مال ناجائز طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے. تو اس آیت میں حرام خوری اور حرام کاری کی اس خاص ایک حالت اور صورت اور کیفیت کو بیان کیا گیا جس کو عرف عام میں رشوت کہا جاتا ہے. اور ناجائز مال کا کوئی بھی ذریعہ ہو عموماً اور رشوت ہو خصوصاً، اس کے برا ہونے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہے جو اس آیت میں موجود ہے، جو ہے باطل. یعنی کسی بھی قسم کی برائی اور کسی بھی قسم کی پامالی اور کسی بھی قسم کی اللہ سے بغاوت اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ جو معنی لفظ عربی زبان اور قرآن میں اور کوئی نہیں، باطل. اس لیے یہاں پہ باطل کے لفظ کو استعمال کیا گیا کہ حرام طریقے سے مال کمانا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی حق کے مقابلے کے لیے استعمال ہونے والے لفظ سے تشبیہ دیتا ہے جو کہ باطل ہے. اس سے بڑی تشدید اور اس سے بڑی شدت اور اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے حرام مال کے لیے اور حرام ذرائع سے مال کمانے والوں اور مال حاصل کرنے والوں کے لیے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اور اسی لیے آخری خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شهرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے مکہ اور ارض حرمین اور حدود حرم محرم ہے، اور جس طرح ذی الحج کا مہینہ محرم ہے، اور جس طرح آج کا یہ دن محرم ہے، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم سب کا مال خون عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، یعنی حرام ہے. اور آگے چل کے اس کی وضاحت کی کہ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم اس کو پیش کرتے ہو حاکموں کے سامنے، یعنی کوئی بڑا افسر ہے، ایس پی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا افسر ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور ناجائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کو جو رشوت کے طور پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ نقد پیسہ ہو یا تحفے تحائف ہوں یا ان کی خاطر مدارت ہو یا ان کی دعوتیں ہوں یا ان کے بچوں کو گاڑیوں میں ادھر ادھر گھمانا ہو یا ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے ہدیوں اور تحفوں کا خریدنا اور ان کی خدمت میں پیش کرنا ہو، یہ سارا رشوت میں آتا ہے. اور اسلام نے تو اس حد تک سختی کی ہے کہ سرکاری ملازم کے لیے ہدیہ یعنی تحفہ لینا، گفٹ لینا، اس کو اسلام نے رشوت اور حرام قرار دیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب باندھا، عنوان اور نام یہ رکھا، باب و تحریم ہدایا العمال، سرکاری ملازموں کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں یہ حرام ہیں. اور اس باب میں وہ حدیث لائے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، قبیلہ اسد کے ایک شخص کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ اور مال کے حاصل کرنے اور لینے کے لیے مقرر کیا کہ تم مال لوگوں سے لیا کرو، یعنی سرکاری ملازم ہو گئے ہو. فلما قدم قال هذا لي وهذا لكم، جب وہ آیا واپس مدینے میں تو اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ تو بیت المال کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے یا اور خیرات صدقات کے مال ہے، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ لوگوں نے وہاد علی اہدی علی، مجھے لوگوں نے ہدیے تحفے دیے ہیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما بال عامل ابعثه ويقول هذا لي وهذا اهدي الي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا. غصے اور جلال کے عالم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو بھیجتا ہوں عامل بنا کے زکوٰۃ اور اموال کی وصولی کے لیے، اور وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ مال تم لوگوں کا اور یہ مجھے ہدیے اور تحفے ملے ہیں، کیا تم اپنی ماں یا اپنے باپ کے پاس گھر میں بیٹھو تو کیا تمہیں لوگ تحفے دیں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه، تم میں سے جو شخص بھی اس قسم کا مال لے گا قیامت کے دن اپنے سر پہ اس کو اٹھا کے لائے گا، گناہوں کی شکل میں، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہے کہ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، کچھ مجرم ایسے آئیں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ انہوں نے لدا ہوا ہوگا. الا ساء ما يزرون، کیا بری وہ چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کندھے پہ بیل، بکری یا گائے اٹھا کے لائے، وہ جو اسے کسی نے یوں ہی ہدیے میں دی تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگا، اور دو مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے اللہ تو گوار ہے میں نے بات پہنچا دی. سرکاری ملازم جو ہدیہ لیتا ہے وہ رشوت ہے اور وہ حرام ہے، اور قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھا کے اس کو لائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چھوٹے چھوٹے ہدیوں کی یہ کیفیت ہے، وہ لوگ کے جو ملکوں کے ملک ہضم کر جاتے ہیں اور زمینوں کی زمینیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا مال کر لے لیتے ہیں، نہ جانے قیامت کے دن اور جہنم میں ان کا کیا حشر ہوگا. تو حرام مال کمانا ناپ تول میں کمی ہے، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مال بیچنا، دھوکہ اور فریب سے تجارت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ایک دوسرے پہ بڑھا چڑھا کے قیمتیں لگانا، یا دوسرے ذرائع جن کو مختلف مقامات پہ ہم نے بیان کیا، حرام کمائی کا کوئی بھی ذریعہ ہو وہ حرام بہلحار حرام ہے، اور کسی کے فتوے یا کسی کی چالاکی یا عیاری اور مکاری سے کوئی حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا. اس لیے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، و ان و بینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان مشکوک ہیں، اور مسلمان کو مشکوک اور شبہ والی چیز سے بھی دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام چیز میں پڑ گیا. تو حرام کمانے کے لیے جو لوگ عدالت، کچہری، کورٹ وغیرہ میں وکیلوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے یا رشوت وغیرہ دے کے زمینوں یا پیسوں یا دوسری چیزوں کا لین دین کرتے ہیں اور حرام طریقے پہ زمینیں لیتے اور دیتے اور مال کماتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ظلم من الارض شیئا اوبقه من سبع اراضین، جس کسی شخص نے حرام ناجائز طریقے سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہتھیا لیا، اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، رشوت دے کے یا کسی بھی طریقے سے، تو قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں ساتوں زمینوں کے برابر توق ڈال کے کھینچا جائے گا. اور اسی طرح صحیح بخاری کے دوسری حدیث میں فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامت الى سبع ارضین، جس آدمی نے ناجائز طریقے سے زمین کا کوئی ٹکڑا لے لیا اور یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں اس کو دھسایا جائے گا، اس شخص کو جس نے زمین کا یہ ناجائز ٹکڑا لیا. اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جس کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے مسلمان کا مال لیا، اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. فقال رجل وان کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹی سی معمولی چیز ہو. فقال وان کان قریبا من اراک، ارشاد فرمایا کہ مسواک کے برابر اگر ٹہنی کسی کی تم نے ناجائز لی ہے، اس پر بھی اللہ کے ہاں جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے. مسواک کے برابر ٹہنی کا یہ معاملہ ہے، تو پھر جو زیادہ اور ناجائز طریقے سے دوسرے اموال حرام طریقے پہ کماتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان له مظلمۃ لاحد من عرضه او شیء فلیتحلله منه اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. آج کے دن دنیا میں اگر تم پہ کسی مسلمان بھائی کا حق ہے مال کا، یا تم نے اس کو ستایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس پہ تہمت لگائی ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، حقوق العباد، تو اس سے آج ہی معافی مانگ لو، اور کوئی چیز دینی ہے تو آج ہی دے دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن درہم و دینار کام نہیں آئے گا. ان کا لہو عمل صالح اخذ منہ، اگر نیکیاں ہیں تو وہ لے کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پہ لاد کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہ جو تدلو بها الى الحکام کو استعمال کیا، تو مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ تدلو کو اس لیے استعمال کیا کہ جو شخص رشوت دیتا ہے وہ کسی کے سامنے رشوت نہیں دیتا، چپکے اور تنہائی میں رشوت دیتا ہے. فرمایا کہ جب انسان کنویں سے پانی نکالتا ہے تو ڈول سے پانی نکالنے کا عمل یہ بھی خفیہ اور آہستگی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح خفیہ طریقے پہ آہستگی سے آرام کے ساتھ جب کوئی آدمی کنویں سے پانی نکالتا ہے اس میں کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی، تو اسی طرح رشوت دینے والا جس طرح رشوت دیتا ہے تو بڑے عجیب طریقے سے وہ رشوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو زمانہ ترقی کرے گا تو رشوت دینے اور لینے کے انداز بھی بدلیں گے، اور لوگ اس کا نام بدل کے بخشش اور چائے پانی اور کسی اکرامیہ اور کسی اور نام سے اس کو یاد کریں گے. یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، تکلیف اور مشقت جو کی ہے اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے، یا اور کئی نام اس کے لیے لوگ رکھیں گے. تو فرمایا کہ حرام چیز کے نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. اور پھر یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کا گناہ کرتے بھی نہیں تھے، اور اگر کرتے تو اتنی خاموشی اور اتنے چپکے اور آہستگی اور تنہائی اور خلوت میں کرتے تھے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اس دور کی بات ہے. تو جس دور کے لیے تدلو کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس دور میں تو لوگ دنگے کی چوٹ پہ نہ رشوت، نہ صرف یہ کہ رشوت لیتے ہیں بلکہ رشوت کے حلال اور جائز ہونے کے لیے تاویلیں بیان کرتے ہیں اور فتوے دیے اور لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ اللہ سے حیا کرتے ہیں نہ مخلوق سے ان کو حیا آتی ہے کہ وہ کتنا مال ناجائز طریقے سے لیتے ہیں. آئے دن اخبارات میں اور لوگوں کی زبانیں یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں مقام اور فلاں ملک اور فلاں شہر میں فلاں آدمی نے اتنا ناجائز طریقے سے مال لیا, قرضہ لیا, زمین لیا اور ناجائز طریقے سے اس نے حرام کاری کی. لیکن یہ لوگ کہ جو اس ناجائز کام کو کرتے ہیں بالکل حیا اور شرم سے اتنے دور اور اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ بالکل اس چیز کو محسوس نہیں کرتے. تو تدلو کا لفظ جو استعمال ہوا وہ تو قدیم زمانے کے ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے, کبیرہ گناہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے, خوف اور شرم محسوس ہوتا تھا تنہائی میں, خفیہ طریقے سے اندھیرے میں جا کے کوئی گناہ کسی شخص سے سرزد ہو جاتا, بعد میں وہ توبہ کرتا, حقوق العباد کا معاملہ ہوتا تو اس آدمی سے معافی مانگ کے اس کا حق دے دیتا, اللہ کے حکموں کو توڑنا ہوتا اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لی جاتی. لیکن اس دور کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے. تو تدلو کا معاملہ اس دور سے متعلق نہیں ہے, وہ تو اس دور سے ہے کہ جس دور کے بارے میں ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اور جس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں. اور حدیث میں اس چیز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کسی شخص کو اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے اس کی پکڑ سے یہ بات نہیں بچا سکے گی کہ چونکہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا, فلاں مفتی نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا تھا, فلاں عالم نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے حلال ہے اس لیے میں نے اس چیز کو لے لیا, یہ فتویٰ اور یہ کسی عالم کا جواب اور کسی عدالت کا فیصلہ کسی کورٹ اور کچہری اور وکیل کے دلائل اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکیں گے. اس لیے کسی مفتی کے فتوے سے اور کسی عدالت کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو گواہوں اور ظاہری صورتحال کو دیکھ کے کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو اور تم اس کے حقدار نہ ہو. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ حدیث متفق علیہ ہے, انما انا بشر میں تو ایک بشر ہوں, اور وانکم تختصمون الی تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو, ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض ہو سکتا ہے تم میں کوئی شخص ایسا ہو جو اپنی بات پیش کرنے کے معاملے میں چرب زبان ہو, خوب بولنے والا ہو, اور دوسرا ساتھی جو ہے دوسرا فریق وہ کمگو ہو اور اس کے پاس کوئی دلائل نہ ہو. فَأَقْضِ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ جو کچھ میں سنتا ہوں سننے کے بعد فیصلہ کر دوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا میں نے اگر کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا حق اسے دے کر فیصلہ کیا, یعنی یہ فیصلہ جائز نہیں تھا, فَلَا يَأْخُذْهُ تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو نہ لے. اس لیے کہ میں نے فیصلہ باتوں اور دلائل اور گواہوں اور شہادت کے بعد کیا ہے, لیکن جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے, جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے حقدار وہ ہے. تو میں نے اگر کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو قبول نہ کرے. اس لیے فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ میں نے اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے. جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انما انا بشر میں بھی ایک بشر ہوں اور فیصلہ کرتے ہوئے مجھ سے بھی لغزش اور بھول ہو سکتی ہے, تو کہیں میری بھول یا لغزش تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حرام مال کو حلال سمجھ کر لے لو. اگر میں نے تمہارے یا کسی کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا تو یہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. تو اس سے زیادہ شدید وعید اور کیا ہو سکتی ہے, ناجائز اور غلط فیصلوں کے بعد حرام مال لینے والوں کے لیے. اور ترمذی کی حدیث میں تو رشوت لینے اور دینے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے. جو رشوت لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو رشوت دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے. لیکن علماء نے یہاں ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا وہ شخص لعنت سے دور ہے اور وہ ملعون نہیں ہے اور وہ گنہگار نہیں ہے جو رشوت دینے پہ مجبور ہو, جس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ رشوت دے. مجبوری کی حالت میں اگر وہ رشوت دیتا ہے تو رشوت دینے والے پر گناہ نہیں ہے. رشوت لینے والا حقیقت میں جہنم کا ایک ٹکڑا اور جہنم کی آگ کا ایک حصہ اس رشوت لینے والے سے وصول کر رہا ہے. لیکن یہ مجبوری ہر ایک مجبوری نہیں ہو سکتی کہ ہر شخص یہ کہے کہ چونکہ گھر میں ٹیلی فون لگانا ہے اس کے لیے رشوت دینی یہ مجبوری ہے. ٹیلی فون لگانا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. مجبوری سے مراد وہ کام ہے جو زندگی کا نہایت ہی اشد اور ضروری کام ہو. اس کے لیے ظاہر ہے ہر شخص خود یہ جان سکتا ہے, کسی مفتی یا عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک شخص خود یہ پتا ہے کہ یہ کام اشد اور نہایت ضروری ہے کہ نہیں ہے. گھر میں پانی کا مسئلہ ہے وہ اشد ضروری ہے. اگر پانی بغیر رشوت کے نہیں آ سکتا تو مجبوری کی حالت میں رشوت دے دی جائے. لیکن جو شخص رشوت دے اپنے کسی اہم اور ضروری کام کو کروانے کے لیے, وہ رشوت کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہوئے رشوت دے اور دل میں یہ کہے کہ اے اللہ میں اس کام کو حرام اور ناجائز سمجھتا ہوں, اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں اس کام کو کبھی بھی نہ کرتا, اس کو حرام اور ناجائز اور گناہ سمجھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت اس کام کو انجام دے. لیکن وہ لوگ بدترین مجرم ہیں معاشرے کے جو رشوت لیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے حکموں کی پامالی, اللہ سے بغاوت ہے, نہ صرف یہ کہ حقوق العباد کی پامالی ہے کہ اللہ کے بندوں کا مال ناجائز طریقے سے لینا ہے, بلکہ معاشرے کے اندر ایک خطرناک وبا پھیل جاتی ہے کہ لوگوں کے کام جو سرکاری ملازموں اور سرکاری افسروں اور حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا اور عوام کے کام کریں, اس لیے کہ اس خدمت کی انہیں تنخواہ ملتی ہے, اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہیں. معاشرے میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے کام نہیں کرتے جب تک انہیں رشوت نہ دی جائے, رشوت کے عادی ہو جاتے ہیں. اور جو قوم حرام کاری کی عادی ہو جائے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ناپ تول میں کمی ہے, ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے, حرام کاری ہے, ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا ہے, جب یہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے عام عذاب آتا ہے جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں. تو حرام اور ناجائز ذرائع سے مال کمانے کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے بارے میں عوام اور خواص سب تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ ناجائز طریقے سے کوئی چیز نہ لی جائے, کسی قسم کا تحفہ اور ہدیہ نہ لیا جائے, اور عوام کے ہر فرد اور خواص کے ہر فرد تک حرام مال کی حرمت کی شدت اور اس کی وعید کو پہنچایا جائے کہ وہ لوگ جو حرام مال لیتے اور کماتے اور حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں سوائے جہنم کی اور کچھ بھی نہیں ہے. رسمی عبادتیں کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتے, جس طرح کے قرآن آیات اور احادیث نے ہمیں بتایا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.